أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقالت زينب بنت علي عليهما السلام: أنا ترهزون قتل سليل خاتم النبوة ومأذن الرسالة ومختلف الملائكة وسيد شباب أهل الجنة. درود پڑھیے محمد والے. ظاہراً بعض مومنین نے یہ تقاضا کیا کہ ہمیں باہر سے نظر نہیں آتا، آپ ایک سٹیپ اوپر بیٹھے. اب میں ان کی فرمائش پر میں اوپر بیٹھ گیا، لیکن اب ظاہراً مائک اوپر نہیں آ رہا ہے مجبوراً. درست ہے، آپ مومنین و آزاداران سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں جو پیش ہو رہا ہے ان چند لیالی سے اور چند دنوں سے، کردار زینبی ہے. اس سے پہلے کہ میں موضوع کا سلسلہ آپ کی خدمت میں آگے بڑھاؤں، جو کچھ ابھی آپ نے سماعت فرمایا جناب جعفری صاحب سے، میں بھی اپنے تئیں فریضہ بنتا ہے اس مکان مقدس میں حاضر ہونے کی بنا پر اور آپ مومنین کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو کچھ جعفری صاحب نے بیان فرمایا ہے ان کے فرمودات پر آپ توجہ فرمائیں انشاءاللہ. یہ جو مکان مقدس مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، عزا خانہ ہے اور اسی پروجیکٹ کے باقی حصے جو سماعت فرمائیں آپ نے اور جانتے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم سے یہاں تک پہنچا ہے یہ سلسلہ. اور یقیناً خوشی ہوتی ہے مجھے، میں یہاں جب خالی گراؤنڈ تھا اور پرانا سا ایک ڈانچہ بنا ہوا تھا، اس میں بھی ایک توفیق ہوئی تھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی، بعضوں کو یاد ہوگا شاید، مجھے یاد ہے. اور واقعاً اس وقت افسوس ہوا تھا کہ شایان شان نہیں ہے، نہ مومنین کے شایان شان تھی وہ جگہ اور نہ اس نام و ذکر کے شایان شان ہے جو ہوتا ہے یہاں پر مجالس میں یا عبادت میں. عبادت میں ذکر خدا ہوتا ہے، مجالس میں ذکر اولیاء خدا ہوتا ہے. ذکر خدا کے لیے بھی شایان شان مقام ہونا چاہیے، ذکر اولیاء کے لیے بھی شایان شان مکان ہونا چاہیے. اور اب دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے ان تمام افراد کے لیے جنہوں نے کسی طرح سے بھی اس مکان کی تعمیر میں، تشکیل میں، بنانے میں انہوں نے حصہ ڈالا ہے اپنا، کہ خداوند تبارک و تعالی ان کے اس حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی تمام توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. اس سے ایک حیثیت مومنین کی بھی اور ان کے درجہ ایمانی کی بھی روشن ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے. جہاں پر بھی مرکز دینی برپا ہو، مرکز دینی آباد ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر دین اور ایمان کا جذبہ زندہ ہے، یعنی لوگوں ایمان کا جو پیمانہ پرکھا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ فقط مسجدوں سے پرکھا جاتا ہے نا، لیکن ایک دلیل اور ایک علامت ہے کہ اگر دینی مراکز اچھے اور آباد، صرف بنا دینا کافی نہیں ہے، ان کو آباد کرنا بھی لازم ہے، ضروری ہے. اور الحمدللہ آپ نے کیا ہوا ہے، آپ کا یہاں موجود ہونا ایام عزا میں اور ایام عبادات میں، نماز جمعہ میں اور دیگر رسومات میں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس طرح سے آپ نے اپنی ہمت سے، تعاون سے اس کو بنایا ہے، اس کو آباد بھی رکھیں گے انشاءاللہ اور اس کے مقصد تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ اس کو آپ. اپنا رابطہ رکھنا اس مرکز دینی کے ساتھ بہت ضروری ہے. کوئی بھی بہت بہت بڑے صاحبان توفیق ہیں اسی ایریے کے اندر, کینٹ کے اندر ہوں گے ایسے مومنین کی یقیناً ہیں جنہوں نے اپنے بڑے بڑے بنگلے بنائے ہوں گے, کوٹھیاں بنائی ہوں گی, لیکن کوئی بھی کوٹھی اور بنگلہ خدا کی بارگاہ میں بعد از مرگ کام نہیں آئے گا. یہ بنگلے موت تک ہیں صرف. جب اس بنگلے سے جنازہ نکلے گا تو بنگلہ بھی چھوٹ جائے گا, سب کو چھوٹ جائے گی, لیکن تنہا چیز جو موت کے بعد بھی انسان کے ساتھ جائے گی اور کام دے گی وہ یہی مراکز دینی ہیں. مسجد ہے, عزا خانہ ہے, امام بارگاہ ہے, اور جو کچھ بھی آپ انجام دیں گے انشاءاللہ دین کے نام پر اپنی آخرت کے توشے کے طور پر. میں نہیں کہتا گھر نہیں بنائیں اچھے, ضرور بنائیں اچھے گھر, لیکن موقت گھر نہ بنائیں, اچھے چند دن کے لیے نہ بنائیں. میں کہتا ہوں ابدی زندگی کے لیے بھی اچھا گھر بنائیں. یعنی جیسے بنگلے چند دن کے لیے بنائے ہوئے ہیں ایسا بنگلہ آخرت کے لیے بھی بنایا, موت کے بعد کے لیے بھی. مومنین جتنے اچھے گھروں میں رہیں اتنا بہتر ہے, لیکن چند دن کی رہائش کافی نہیں ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ موت کے بعد بھی اچھے مقامات پر رہے, یعنی بہشت میں بھی جنت میں بھی عالی مقام پر رہے, اچھی صورت میں رہے. حتیٰ جن کو یہاں توفیق نہیں ہے, انہیں کہنا کہ جنہوں نے یہاں بنگلے بنائے انہیں کے آخرت میں بھی ہوں گے. جن کو یہاں نہیں ملا کوئی بڑا بنگلہ, وہ بھی موت کے بعد اپنے لیے ایک عالی مقام بنا سکتے ہیں, بہت عالی مقام بنا سکتے ہیں. اور وہ رضا خدا ہے اور خوشنودی خدا ہے اور خوشنودی اولیاء خدا ہے اس کام میں حصہ لینا. کچھ زیادہ بوجھ بھی نہیں ہے اپنے آپ کو اس مرکز سے مرتبط رکھنے کے لیے. دنیا میں بھی ایسے ہی ہے, کوئی آپ کا بنگلہ دیکھ کے نہیں کہتا کہ بڑے مومن ہیں, لیکن یہ مسجد دیکھ کر معلوم ہو جائے گا کہ اس ایریے میں جو مومنین رہتے ہیں بہت باہمت مومنین ہیں. گھر اپنا سب بنا لیتے ہیں, بچے اپنے سب پڑھا لیتے ہیں, اپنے لیے گاڑی کا انتظام سب کر لیتے ہیں, لیکن دین خدا چونکہ کردار زینبی کا ایک حصہ یہ ہے, میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا, کردار حضرت سیدہ کے ضمن میں بھی عرض کروں گا. چونکہ جعفری صاحب نے یہاں یہ معروضات پیش کیے ہیں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ ایک بہت بڑا اماؤنٹ دیں, البتہ اگر دے سکتے ہیں تو ضرور دیں, روکتا بھی نہیں ہوں میں, اور ضروری ہے. لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ اب جب کہ ہمارے پاس کم ہے, عموماً ملازم پیشہ طبقہ اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنا گھر کا خرچہ بھی چلائے, اپنا روزگار بھی چلائے, اور پھر ہر مہینے یا ہر سال یا بڑا نہ, اتنا بڑا اماؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر دیتے ہوئے بھی نہ شرمائیں, اپنے آپ کو اس مرکز سے عملی طور پر وابستہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں. آپ حتماً اس میں اپنا حصہ ڈالیں. آپ اب وہ احادیث روایات آیات میں نہیں پڑھتا ہوں, سب آپ کے سامنے ہیں, معلوم ہے آپ کو. میں صرف یہ کہوں گا کہ اپنا حصہ ضرور ڈالیں آپ اس میں, حتیٰ ایک روپیہ پانچ روپے دے کر ہی کیوں نہ ہو. بے روزگار انسان بھی پانچ روپے دے سکتا ہے جس کا کوئی روزگار نہ ہو, ہر تنخواہ دار بھی پانچ روپے دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. پانچ روپے دینے سے مسجد یوں نہیں کہ بہت کام سارے مسجد کے حل ہو جائیں گے, یوں نہیں کہ صرف پیسے دینے سے یہاں کی مشکلات ختم ہوں گی, نا. اپنا حصہ ڈالنے کا ایک اور بھی اثر ہوتا ہے. کربلا میں کچھ ایسے لوگ بھی پہنچ گئے تھے جو کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے. ایک بوڑھا صحابی ایسا پہنچا کربلا میں جس کی عمر 110 سال کے قریب تھی, 110 سال کے قریب. وہ آدمی ذرا آپ کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ خود ایک بوجھ ہے, لیکن وہ پھر بھی پہنچ گیا. کس لیے پہنچا؟ اس لیے کہ کربلا میں یونی کے ہم پہنچ کے تلوار چلائیں تو ہی ہمیں پہنچنا چاہیے نا. بعض میدان ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ہمارا ہونا, موجود ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے ہمارے لیے. مجالس میں, مساجد میں, اگر ایک مجلس مجھ جیسا ایک آدمی کامل آدمی پڑھ رہا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس میں مجلس میں بیٹھنے کا, آپ پھر بھی مجلس میں آیا کریں. کوئی بھی پڑھ رہا ہو, جہاں بھی ہوں, اس شہر میں ہوں, کسی بھی شہر میں ہوں, ضرور مجالس میں شرکت کیا کریں. یہ نہ کہیں بعد میں کیسٹ سن لیں گے, کیبل پر سن لیں گے, سی ڈی لے لیں گے, انٹرنیٹ پر سن لیں گے, یہ نہیں ہے. ان چیزوں کو بہانہ نہ بنائیں, حتماً مجلس میں آئیں. اگر کچھ بھی نہیں ملتا مجلس میں پھر بھی مجلس میں آئیں، چونکہ مجلس کا صرف ایک پہلو نہیں ہے کہ خطیب بولے اور کوئی سنے، یہ ایک پہلو ہے مجلس کا، آ کے مجلس میں حاضر ہو جانا یہ ضروری ہے، مجلس میں حاضری ضروری ہے، اپنا نام لکھوانا ضروری ہے. اب یہ نام کسی طرح سے بھی لکھوایا جا سکتا ہے، بھلے مجلس میں آنے کے بعد فائدہ بھی ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں کہ اچھے لوگ آئیں، اچھے پڑھیں، فائدہ ہو، علمی فائدہ ہو، عملی فائدہ ہو، دینی فائدہ ہو، مذہبی فائدہ ہو، من بھی فائدہ ہو، دنیا بھی فائدہ ہونا چاہیے ہماری مجالس کا. لیکن آ جانا یہ خدا کو بہت ابھی محبوب ہے. اب کچھ بھی نہیں کر سکتے تو بھی آئیں، آپ مجالس میں آئیں. اسی طرح ممکن ہے ہمارے آنے سے مجلس کا کوئی مشکل حل نہ ہو، لیکن ہمیں آنا چاہیے یہاں پر. اگر ہمارے 5 روپے دینے سے کیا ہوگا، کھڑکی لگ جائے گی، شیشہ لگ جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا، 5 روپے سے کیا ہوتا ہے، لیکن اس 5 روپے سے میری وابستگی ثابت ہو جائے گی، میرا حضور ثابت ہو جائے گا. بہت سارے کام ہمیں اپنے ضمیر اور اپنے دل اور اپنے ایمان کے لیے کرنے پڑتے ہیں، اگرچہ دوسرے کی کوئی مشکل حل نہ بھی ہو. مثلا ہم جب یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، یتیم کو کیا فائدہ ملتا ہے اس سے؟ خالی ہاتھ جب پھیرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ملتا، وہ نہ پھیریں گے ہاتھ آپ اس پر. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے یتیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر کر انسان یہ ثبوت دیتا ہے کہ میرا ضمیر ابھی مر نہیں گیا، میں ایک باضمیر انسان ہوں، میرا احساس مردہ نہیں ہے. لہذا ایک دینی مرکز ہمارے محلے میں ہو، ہماری آبادی میں ہو، اور میرا اس میں چلے جانا، اس میں کسی قسم کے کام میں شریک ہو جانا. یہ نہ دیکھیں یہ انتظامیہ کا کام ہے، صفے بچھانا ان کا کام ہے، وضو کا انتظام کرنا ان کا کام ہے، نہ، یہ سب کا کام ہے. جس کو جو کام ملتا ہے وہ فوراً انجام دے دے، چونکہ اس کا اجر آپ انہی سے لیں گے جن کے لیے یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. لہذا مسجد میں، امام بارگاہ میں، عزا خانے میں اگر 5 روپے دیں گے، اس 5 روپے کو دے کر ہم یہ ثابت کریں گے کہ دین کے ساتھ ہمارا رابطہ کٹا نہیں ہے، عزا کے ساتھ ہمارا رابطہ کٹا نہیں ہے. فقط یوں نہیں ہے کہ دوسرے انتظام کریں ہم سن کر آ جائیں، بلکہ جو بھی ہو سکتا ہے، اگر 1 روپیہ ہو سکتا ہے، 5 روپے ہو سکتے ہیں، 10 روپے ہو سکتے ہیں، جتنی توفیق خدا نے دی ہوئی ہے، ہر ایک اپنی توفیق خود سمجھتا ہے، ضرور اس میں شرکت کریں. کہ چوں تو نہیں کہ حکومتیں آئیں گی یا کوئی حکومت آئے گی ہمیں یہ دینی مراکز بنا کے دے گی. یہ دین یہاں تک حکومتوں نے نہیں پہنچایا، یہ دین یہاں پر کن لوگوں نے پہنچایا؟ ان علماء نے پہنچایا جن کے دل میں درد دین تھا، اور عوام میں سے آپ کی طرح ان مخلص لوگوں نے پہنچایا جن کے دل میں درد دین تھا. یہ دین انہوں نے یہاں تک پہنچایا ہے، اور اگلی نسل کو بھی انشاءاللہ یہی طبقہ پہنچائے گا، یا علماء پہنچائیں گے یا آپ جیسے مخلص مومنین اور مخلص دیندار پہنچائیں گے. تو اگلی نسل کے لیے بھی آپ نے سرمایہ بنا دیا، کئی نسلوں کے لیے انشاءاللہ آپ نے یہ مرکز بنا دیا. اور یہ روایت میں ہے، من سن سنتن حسنہ، جو بھی آئے ایک مرکز قائم کر دے، ایک اچھی سنت قائم کر دے، ایک اچھا امام بارگاہ عزا خانہ بنا دے، تو جب تک اس میں آ کر لوگ عبادت کریں گے، کوئی کار خیر انجام دیں گے، ان کے عمل کا جتنا ثواب ہوگا وہ اس بانی کو بھی ملے گا. لہذا اگر انشاءاللہ یہاں 100 سال تک اور قیامت تک امید ہے انشاءاللہ یہاں پر یہ عزا برپا رہے گی، تو جتنی نسلیں آئیں گی یہاں پر عبادت کریں گی، آ کر عزا کریں گی، آپ 5 روپے دے کر ان کے ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں. بہت آسان شرکت ہے یہ، انشاءاللہ دریغ نہیں فرمائیں گے. اور حسب توفیق جتنے بھی ایام عزا ہیں، ان میں بعد میں جب بھی آپ خود دیکھیں ضرورت ہے، مثلا جہاں پر بغیر پوچھے بغیر مانگے، کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، اپنے طور پر تنخواہ میں، سال میں، جب بھی انشاءاللہ توفیق ہوتی ہے، اس میں ضرور حصہ لیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. آپ کی خدمت میں کردار زینبی پیش ہو رہا تھا، خطبہ حضرت سیدہ بازار کوفہ میں، جس میں یوں فرمایا، انا ترحزون قتل السلیل خاتم النبوہ. اے کوفیو، اے لوگو، تم کس طرح سے نواسۂ رسول، خلاصۂ انبیاء، سلالۂ پیغمبر، سلالہ عربی زبان کا لفظ ہے سلیل، حضرت سیدہ نے سید الشہداء علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے جو لفظ استعمال کیا، قتل سلیل خاتم النبوہ، تم نے خاتم نبوت کا سلالہ قتل کیا ہے. سلالہ عربی لفظ ہے, سلالہ کا مطلب ہوتا ہے نچوڑ, حاصل. جب ہم بہت ساری چیزوں کو نچوڑ لیتے ہیں, چونکہ مثلا فروٹ ہوتا ہے, فروٹ کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں, اس کے اندر دانے ہیں, اس کا چھلکا ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن فروٹ کا اصلی حصہ وہ اس میں جوس ہوتا ہے, شربت ہوتا ہے, جو ہم نچوڑ کر نکال لیتے ہیں, اسی کو سلیل کہتے ہیں. تو سید الشہداء کے لیے جو بی بی نے لفظ استعمال فرمایا وہ سلیل خاتم النبوہ ہے. سلیل خاتم النبوت کے معنی یہ ہیں کہ وہ آپ نے اس شخصیت کو قتل کیا ہے اور اس شخصیت کے قاتل کے ساتھ بے وفائی کی ہے اور اس کے مقصد کے ساتھ بے وفائی کی ہے, سکوت اختیار کیا, تماشائی بنے ہو, کہ جو تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت اور خاتم الانبیاء کی نبوت اور رسالت کا نچوڑ ہے. یعنی اگر خدا تمام نبوت کا خلاصہ نکالے, تمام نبوت کا نچوڑ نکالے, اس کا نام حسین ہوگا. تمام نبوت, تمام انبیاء کی نبوت کا اگر نکالے, اس خلاصے کا نام حسین ہوگا. اب پتہ چلتا ہے کہ اس امت نے کیا کیا. جناب سیدہ کے القابات میں عرض کیا کہ ایک لقب ہے عقیلہ فاہمہ, عقیلہ بنی ہاشم, عقیلۃ القریش, عالمہ و فہیمہ, یہ القابات حضرت زینب اولیاء ہیں. ان القابات سے بھی کردار معلوم ہوتا ہے, اور ان القابات میں اور اس خطبے میں بہت زیادہ مماثلت اور مناسبت موجود ہے کہ یہ خطبہ عقیلہ بنی ہاشم نے بیان فرمایا اور ان لوگوں کو توجہ دلائی, ان لوگوں کو متوجہ کیا کہ تم نے کیا کیا ہے. ایک سمجھداری کی بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں, صحیح کام میں مشغول ہوتے ہیں, بعض اوقات کسی غلط کام میں مشغول ہوتے ہیں. جس کام میں مشغول ہیں انہیں معلوم نہیں ہے یہ کس میں مشغول ہیں, کیا کیا انہوں نے, اس کام کی اہمیت, اگر صحیح کام ہے اس کی اہمیت کا انہیں اندازہ نہیں ہے. اگر غلط کام کر رہے ہیں اس کام کی پستی کا بعض اوقات انہیں اندازہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اپنی زندگیوں میں, دوسروں کی زندگیوں میں دیکھیں. یہی نقطہ جو ابھی موضوع سے پہلے عرض کیا جعفری صاحب کے فرمودات کی روشنی میں, مثلا یہ مراکز دینی بنانا, میں اسی کو نمونہ قرار دیتا ہوں. یہاں مرکز دینی بنانا ممکن ہے, یہ ابھی تو جعفری صاحب آپ سے چاہ رہے ہیں کہ آپ اس میں شرکت کریں, ممکن ہے خود جعفری صاحب بھی اس کام کی اہمیت اور افادیت کو اس حد تک نہ سمجھتے ہیں جس کام کو خود انجام دے رہے ہیں. بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ, آدمی کر رہا ہوتا ہے وہ کام لیکن خود کو بھی نہیں معلوم کہ یہ کتنا بڑا عظیم کام کر رہا ہے. ہوتا ہے نا بعض اوقات. میں پچھلے سال کا موضوع یہاں جو عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں وہ فلسفہ آزاداری تھا. فلسفہ آزاداری میں یہ عرض کیا تھا نقطہ سال گزشتہ کہ آزاداری ایک اتنا عظیم کام ہے, اتنا عظیم کام ہے کہ بعض اوقات نظر آتا ہے کہ جو یہ عظیم کام کر رہے ہیں خود بھی متوجہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. آزاداری ایک اتنا بڑا عظیم کام ہے. کون بتاتا ہے کہ یہ بڑے کام ہیں؟ بڑے کاموں کو سمجھنے کے لیے یا تو خود ایک باشعور, ایک بافہم و فراست شخصیت ہو, وہ بتائے دوسروں کو, اپنی ٹیم کو بتائے کہ یہ بہت بڑا کام ہے, یا پھر بڑے کاموں کی افادیت دشمن سمجھتا ہے. حقیقت میں سید الشہداء کو, میں کسی اور مجلس میں بھی کہا یہ نقطہ, سید الشہداء علیہ السلام کو جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض ہوتا ہے, ان کو فقط تقریری لفاظی نہ سمجھیں. نہ میری عادت ہے تقریر کرنا, نہ مجھے آتی ہے تقریر کرنا, نہ میرا دعویٰ ہے کہ میں خطیب مقرر ہوں. بس ایک فریضہ سمجھ کر, ایک عبادت سمجھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں. جیسا کہ آپ ایک فریضہ اور عبادت سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی ایک فریضہ اور عبادت انجام دے رہا ہوں. لہذا خواہش آپ سے یہ ہے کہ ان جملات کو محض تقریری جملے اور لفاظی نہ سمجھیں آپ, یہ غور کے جملے ہیں. انشاءاللہ فکر کریں, غور کریں, مجھ سے بہتر نتائج آپ کے ذہنوں میں آئیں گے انشاءاللہ. سید الشہداء کو امام حسین علیہ السلام کو اگر کوئی سمجھا ہے اہل بیت کے علاوہ، اہل بیت کے خاندان کے علاوہ، ذات خدا کے علاوہ، اگر حسین کو کسی نے پہچانا ہے، دو طبقوں نے پہچانا ہے. ایک ان 72 انسانوں نے پہچانا جو حسین کی رکاب میں مارے گئے، 7 لڑکے لڑتے لڑتے مارے گئے، ان 72 تن نے پہچانا سید الشہداء کو. کہاں سے معلوم ہوا کہ انہوں نے صحیح پہچانا؟ اس وجہ سے کہ سید الشہداء نے شب عاشور چراغ بجا کر انہیں شرعی جواز دے دیا اور یہ بتا بھی دیا کہ آپ سے اس دشمن کو، اس لشکر کو کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کے مخالف نہیں ہیں، یہ میرے دشمن ہیں، یہ میرے مخالف ہیں، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، اگر آپ جا سکتے ہو یہاں سے چلے جاؤ. چراغ بجا دیا، اندھیرا کر دیا، اور فرمایا کوئی شرمائے نہیں، کوئی مروت میں نہ آئے، کوئی کسی مجبوری میں نہ آئے، جس کو جانا ہے یہاں سے اٹھ کر چلا جائے. لیکن جب چراغ جلا، اب شب عاشور معمولی شب نہیں ہے، یوں نہیں کہ آج کی رات کی طرح ایک رات ہے معمولی سی، چراغ بجا کے دوبارہ جلا دیں، نہ، یہ وہ شب ہے جو زندگی کی آخری شب ہے، اور وہ بھی اس طرح زندگی کی آخری شب ہے کہ جان بچانے کا بھی موقع موجود ہے کہ اس صحرا سے نکل جائیں، جان بچ سکتی ہے. ایسے میں سید الشہداء نے وہ چراغ بجا دیا اور ان سے کہا کہ جس کو جانا ہے اٹھ کر چلا جائے. چراغ جب جلا، سب کے سب اپنے مقامات پر موجود تھے، اپنی اپنی جگہ پر، اور ہر ایک نے اٹھ کر الگ الگ سے اپنا اظہار کیا اور یہ کہا کہ مولا، یہ تو ایک جان ہے جو خدا نے دی ہے، اگر ہزار دفعہ خدا ہمیں پیدا کرے، ہزار دفعہ ہمیں کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور پھر خدا ہمیں وجود دے، ہم ہزار دفعہ آپ کے قدموں میں نثار ہونے کے لیے تیار ہیں. یہ جملے بتاتے ہیں، یہ جملے بتاتے ہیں کہ ان کو حقیقتاً معرفت تھی. بغیر معرفت کے یہ جملہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے یہ جملہ کوئی کہے. شب عاشور اٹھ کے نہ جانا، امام کی اجازت کے بغیر اٹھ کے نہ جانا. ہمیں اگر کوئی کہہ بھی دے کہ آ جن کو کام ہے مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ بہت سارے اٹھ کے چلے جائیں گے، نہ، کام ہے بھی تو ہوتا رہے، یہ جگہ اٹھ کے جانے کی نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ اس کام میں حصہ نہ ڈالو، ضرورت نہیں ہے، کام ہو گیا ہے، تو یوں نہیں کہ پھر ہم حصہ نہ ڈالیں. بعض کام ایسے ہے کہ اگر نہیں بھی کوئی مانگتا، نہیں بھی کوئی کہتا، اگر شرعی جواز بھی آ جائے، پھر بھی ان میں حصہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے، کفائی واجب نہیں ہے. ان 72 تن نے سید الشہداء کو پہچانا. اور دوسرا جس نے سید الشہداء کو پہچانا وہ کون ہے؟ وہ دشمن ہے. یزید نے درست پہچانا سید الشہداء کو، شمر نے درست پہچانا سید الشہداء کو. توجہ فرمائی، ذرا نئی بات، انوکھی سی بات شاید لگتی ہوگی. دو متضاد طبقے، ایک دو متضاد طبقے ہیں نا، ایک وہ شہداء کربلا، اصحاب با وفا، کہ جن کو سید الشہداء نے فرمایا کہ زمین پر بہترین اصحاب یہ اصحاب ہیں، خدا نے جن کو ساتھی اور انصاری خلق کیا ہے، بہترین با وفا ترین ساتھی سید الشہداء کے ساتھی ہیں. درود ہو سید الشہداء کے ساتھیوں پر اور انصار پر. ائمہ اہل بیت درود بھیجتے ہیں ان پر، یعنی یوں نہیں کہ صرف ہمیں کہا گیا ہے، خود معصوم درود بھیجتے ہیں انصار حسین پر، بہت عظیم مقام ہے، اس لیے کہ معرفت رکھتے تھے امام کی. اور دوسرا گروہ جس نے سید الشہداء کو درست پہچانا وہ یہی یزید تھا، جس نے قتل کروا دیا. اس لیے کہ بسا اوقات ایک کام ایسا ہوتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کیا، کس نوعیت کا کام ہے. اس کام کی معرفت کے لیے یا شہداء کربلا جیسی عقل و شعور ہونا چاہیے، یا پھر دشمن کو دیکھیں دشمن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ عزاداری ایک اتنا بڑا کام ہے، اتنا عظیم کام ہے، ممکن ہے جو عزاداری کا انتظام کرتے ہیں، ممکن ہے جو اس میں شرکت کرتے ہیں، ممکن ہے جو عزا کرتے ہیں، خود ان کو معلوم نہ ہو یہ کتنا بڑا کام ہے. یہ دیکھنے کے لیے دشمن عزاداری سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عزاداری کتنا بڑا کام ہے، دشمن عزاداری سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عزاداری کتنا بڑا کام ہے. بس اوقات یوں ہی ہوتا ہے. یہ فارمولا کس نے بتایا ہمیں؟ یہ فارمولا ایک بہت بڑے عزادار نے بتایا، حقیقی عزادار نے بتایا. میں کہوں گا کہ حقیقتاً عزادار کہنے کا مستحق وہی شخص ہے جس نے اصلی عزاداری کے سید الشہداء کی اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں، وہ نام گرامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ. حقیقتاً عزاداری کا مستحق کہلانے کا جو شخص ہے، کیونکہ کہا کہ جو کچھ ہم نے لیا عزاداری سے لیا. ہم کیا کہتے ہیں، جی میری نوکری نہیں ہوتی تھی، عزاداری میں منت کی تو نوکری مل گئی. بیٹا نہیں ہوتا تھا، عزاداری میں منت کی تو بیٹا مل گیا. یہ کام نہیں ہو رہا تھا، عزاداری میں جا کر منت مانگی تو یہ عزاداری کا نتیجہ. ہمارے پاس بھی ہے عزاداری کے نتیجے، یا بیٹا ہے یا شفاعت ہے یا نوکری ہے یا پروموشن ہے یا ٹرانسفر ہے یا کچھ ایسی چیزیں عزاداری سے ہم بھی لیتے ہیں. لیکن اس عزادار نے عزاداری سے کیا لیا؟ فرمایا کہ ما ہرچ داریم از سید الشہداء داریم، ما ہرچ داریم از محرم و سفر داریم. یعنی اس جملے کا معنی یہ بنتا ہے، فارسی کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب حسین کے صدقے ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ محرم اور سفر کی عزاداری کا نتیجہ ہے. اب توجہ فرمائیں، کیا کچھ ہے ان کے پاس؟ یعنی اگر یہ حکومت ہے تو عزاداری کا نتیجہ ہے، اگر یہ انقلاب ہے تو عزاداری کا نتیجہ ہے، اگر یہ ولایت کی اذانیں ہو رہی ہیں تو یہ عزاداری کا نتیجہ ہے، اگر یہ نظام ولایت ہے تو عزاداری کا نتیجہ ہے، آج یہ آباد سرزمینیں ہیں تو سارا عزاداری کا نتیجہ ہے. تو معلوم ہوا کہ عزاداری سے ذرا ان مسائل سے بالاتر چیزیں بھی لے جا سکتی ہیں جو ہم لیتے ہیں. کوئی لینے والا ہو جائے. یا رسول اللهم صل علی محمد و آل محمد. بس عزاداری سے بڑی بڑی چیزیں بھی لی جا سکتی ہیں. ہمت اپنی بلند رکھو، اور اس بات پر ہمیں یقین ہو جانا چاہیے کہ اگر ہم بھی چاہیں اس ملک میں نظام اسلامی عزاداری سے برپا ہوگا، ہم بھی چاہیں اس ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ عزاداری سے ہوگا، ہم بھی چاہیں یہاں پر پرچم اسلام و ولایت و امامت عزاداری کے توفیر بلند ہوگا. ہو سکتا ہے، چونکہ کیا ہے، عزاداروں نے کیا ہے. امام خمینی عزا سے سب کچھ لیا. توجہ کریں، امام خمینی ایک فقیہ بھی ہیں، ایک مدرس بھی ہیں. یہ نہیں کہا کہ یہ جو کچھ انقلاب میں ہے یہ میری تدریس کا نتیجہ ہے، یہ نہیں فرمایا کسی جگہ بھی. یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو کچھ انقلاب میں ہے یہ میری کتابیں لکھنے کا نتیجہ ہے، یہ بھی نہیں فرمایا. بلکہ فرمایا کہ جو کچھ انقلاب کے اندر موجود ہے، جو آج آپ کو نظر آتا ہے، یہ سب کچھ عزاداری سید الشہداء کا نتیجہ ہے، عزاداری کا نتیجہ ہے. باقی ساری چیزیں اس کے لیے ہیں، اور اس سے جو مقام ہمیں حاصل کرنا ہے وہ اگلی منزل ہے. بس عزاداری سے بڑی بڑی چیزیں بھی لی جا سکتی ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ عزاداری سے کیا کیا ملتا ہے، عزاداری کس مقصد کے لیے کرتے ہیں. کہ گزشتہ سال یہیں پر اسی مکان مقدس میں آپ کی خدمت میں یہ موضوع کسی حد تک عرض ہوا تھا، اگرچہ کمپلیٹ نہیں ہوا، تشنا رہ گیا تھا وہ موضوع. اس بزرگوار عزادار نے، اس عظیم عزادار نے جس نے عزاداری سے پوری حکومت اور کربلا کا پرچم گاڑ دیا، اور یزید زمانہ کو شکست دی، اور یزید زمانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس ایٹم نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تو پھر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ ہمارے پاس کربلا ہے. اللهم صل على محمد. رہبر انقلاب دامہ ظل العالی حضرت آیت اللہ خامنئی دامہ ظل، پچھلے سال مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے روزے پر اپنی تاریخی تقریر فرمائی، بہت تاریخی تقریر رہبر نے بیان فرمائی. ये हमारे सरमाए हैं, ये हमारे सरमाए हैं, ये चीजें हैं जिन्होंने तशय्यो को बाकी रखा है और तमाम दुनिया के तूफानों के सामने शिया ने मुकाबला किया है और ये शजरा यहां तक पहुंचा है और इंशाल्लाह आपके हाथों से अगली नस्ल तक मुंतकिल होगा। क्या बयान फरमाया, कहा कि तुमने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, तुमने इराक पर हमला कर दिया, तुमने फलां मुल्क पर चढ़ाई कर दी, तुम हर एक को मसलन धमकी देते हो कि हमारे पास फौज है, हमारे पास फैंटम है, हमारे पास एटम है, हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और वाकई दुनिया तुम्हारी टेक्नोलॉजी देखकर कांप रही है, थर थर कांप रही है। हत्ता वो भी कांप रहे हैं कि जो सारी उम्र ये पढ़ते रहे, जिनको ये सिखाया गया कि तुम्हें डरना नहीं है, या चूंकि अक्सरियत यहां पर मौजूद हजरात मोमिनी का शोभा अस्करी शोभा है, अस्करी तालीम में सबसे पहली तालीम यह होती है कि आपको डरना नहीं, फौज की तालीम का सबसे पहला सबक क्या होता है कि डरना नहीं है, नहीं डरना। जिनको सबसे ज्यादा तालीम दी जाए कि नहीं डरना, अगर वही डर जाए तो मालूम हुआ सबक से ही नहीं पड़ा। लेकिन यह खौफ निकालता कौन है, यह खौफ दिल से निकालता कौन है? कहा कि तुम्हारी धमकियों से, तुम्हारे मिसाइलों से, तुम्हारे एटम से, तुम्हारे फैंटम से सारी दुनिया थर थर कांप रही है, अतः वो भी कांप रहे हैं जिन्होंने दर्स ये पढ़ा है कि डरना नहीं, वो भी डर गए। लेकिन याद रखना, हम नहीं डरेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम नहीं डरेंगे, इसलिए कि हमारे पास वो चीज है दुनिया में किसी के पास नहीं है, हमारे पास वो चीज है दुनिया में किसी के पास नहीं है। और वो क्या चीज है, ये रहबर का जुमला था, कहा कि तुम आओ, तुम चढ़ाई करो, तुम तशय्यो पर हमला करके देख लो, आजमा के देख लो, हम इराक व अफगानिस्तान नहीं बनाएंगे, हम इराक व अफगानिस्तान नहीं बनाएंगे, बल्कि जब तुम आओगे हमला करोगे तो हम इस जमीन को करबला बना देंगे, हम इस जमीन को करबला बना देंगे। हमारे पास करबला है, जिसके पास करबला हो उसको किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर यजीद के मुकाबले में फकत करबला हो सकती है। यजीद को एटम से शिकास्त नहीं दी जा सकती, यजीद को करबला से शिकास्त दी जा सकती है, करबला ही यजीद को शिकास्त दे सकते हैं। ये वो अजीम आजादार, आजादारी से ये जुर्रत मिलती है इंसान को। जो आजादार हो वो तो डरता नहीं है किसी से, जो आजादार हो उसके दिल में खौफ नहीं होता किसी का। ये आजादार का सीने पे हाथ मारना, ये क्यों हाथ मारता है? ये सिर्फ यूं नहीं कि फकत गम का हाथ मारता है ना, ये सीने पे हाथ मार के ये ललकारता भी है साफ यजीदियत को, सीने पे हाथ मार के ललकारता है कि कोई है यजीद जमान। इसलिए कहा था आजादारी इतना अजीम काम है कि बाज़ औक़ात खुद आजादार को भी शायद खबर ना हो कि मैं कितना अजीम काम कर रहा हूं। हो सकता है ऐसे, जैसे किसी की गुमशुदा चीज हो, किसी की बहुत कीमती चीज कोई गुम हो गई हो और आप उठा के उसको दे दें, या कोई बच्चा उठा के उसको दे दे, या कोई राहगीर उठा के दे दे, उस राहगीर को नहीं पता कि ये कितना अजीम काम कर रहा है, भाई कितनी बड़ी कीमती चीज दे दी उसको। अगर आपके कीमती तरीन लाखों करोड़ों के जेवरात गुम हो जाए खुदा ना खास्ता, और एक राहगीर एक थैला समझकर कहेगी कि साहब आपका है, उसने दे दिया आपको, लेकिन देने वाले को नहीं पता कि मैं ये कितना अजीम काम कर रहा हूं। ये तरीका कि कहां से हमें अपने काम का सही रुख मालूम हो कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इस अजीम आजादार ने इमाम खुमैनी ने बताया कि मैं एक पैमाना बताता हूं। वो क्या है कि वो ये कि अपने दुश्मन को देखो, ये समझने के लिए कि हम सही रुख पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, अपने दुश्मन को देखो और देखो कि कौन सा अहमियत का काम है, बुनियादी काम है, दुश्मन से देख लो, दुश्मन से पूछ लो। जो दुश्मन को सबसे बुरा लगता है वही सबसे अच्छा काम होगा, जो दुश्मन को सबसे बुरा लगता है वही सबसे अच्छा काम होगा। तो आओ देख लो पूरी दुनिया में दुश्मन को सबसे बुरा काम कौन सा लगता है। पूरी दुनिया के दुश्मनों को देखो, दुश्मनान दीन को देखो, दुश्मनान खुदा को देखो, दुश्मनान बशरियत को देखो, दुश्मनान अल्लाह को देखो, دشمنان مسلمین کو دیکھو، سب سے برا کام انہیں جو لگتا ہے کہ ہر قیمت پر اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عزاداری ہے۔ بس اسی سے سمجھ جاؤ کہ سب سے صحیح کام بھی یہی ہے، اسی پر اصرار بھی کرو، اسی پر زور بھی دو، اور پہلے سے کہیں زیادہ عزا کرو، اس لیے کہ تمہارے عزا در حقیقت یزیدیت کا خاتمہ ہے۔ لہذا آپ دیکھیں دنیا میں کتنے مکتب ہیں، کسی مکتب پر اتنی حساسیت اس کو نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے علماء ہیں، کسی عالم پر کوئی حساسیت نہیں ہے۔ دنیا میں مدرسے بھی ہیں، دنیا میں مسجدیں بھی ہیں، دنیا میں اور سب کچھ دینی مراکز کے نام پر ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، تسبیحیں بھی موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، کتابیں بھی موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ حساسیت ان کو قرآن پر ہے اور عزاداری پر ہے۔ قرآن پر ہے اور عزاداری پر ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھو، قرآن کو اپنے سلیبس کا حصہ نہ بناؤ، قرآن میں آیات جہاد تلاوت نہ کرو، قرآن میں کفار و مشرکین و منافقین کے خلاف جو کچھ ہے یہ اپنے بچوں کو تعلیم نہ دو۔ بجٹ باقاعدہ مسلمان ممالک کے لیے بجٹ باقاعدہ منظور کیا گیا کہ یہ تعلیمات آپ نکال دو، یہ تعلیمات نکال دو، اور اس کے بجائے وہ تعلیمات دین کے نام پر رکھو جو تمہارے بچوں کے اندر سے دین کی روح کو کھینچ لے۔ نام مسلمان والا رہے لیکن دین نہ ہو۔ ابھی آپ دیکھیں شمالی علاقہ جات میں گلگت بلتستان کے اندر یہی مشکل بنی ہوئی ہے ہمارے لیے، اور اگر خاموشی زیادہ رہی تو ممکن ہے یہ سارے علاقوں کے لیے ہو جائے، سب کے لیے ہو جائیے۔ بتایا کہ دشمن کو دیکھو، دشمن کس چیز پر زیادہ حساس ہے معلوم نہیں، خبر ہوگی آپ کو کل یا پرسوں یہ چینل، ہم خوش ہوتے ہیں کہ جی آزاد چینل شروع ہو گئے ہیں، اوپن چینل، فری چینل شروع ہو گئے ہیں، یہاں پر اپنے موقف کا اعلان کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے، علماء بلاتے ہیں، عالم آن لائن ہوتا ہے اور اس میں ہماری بھی بات سنی جاتی ہے، ساری دنیا، ساری پبلک سنتی ہے، بس سادگی دکھا جاتے ہیں، سادگی سے کام لیتے ہیں۔ یہ چینل اس لیے نہیں بنائے گئے، یہ اوپن چینل، کہ اس سے اسلام کی ترویج ہو۔ اگرچہ علماء کو بلاتے ہیں لیکن علماء کو بلا کر اس لیے نہیں لاتے کہ اس کے ذریعے سے اسلام کی ترویج ہو، بلکہ یہ چینل اس لیے ہے تاکہ اسلام کا خاتمہ ہو، اس ملک سے بھی اسلام ختم ہو جائے۔ تعجب کی بات ہے دنیا میں ایک ہی ملک ہے، تنہا ایک ملک، یہ افتخار ہمیں حاصل ہے، ایک ملک پوری دنیا میں، پوری زمین پر جو اسلام کے نام پر حاصل ہوا ہے، جس کے وجود میں فلسفہ وجودی اس کا اسلام ہے، ورنہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ رہنے میں کیا تکلیف تھی، اتنا بڑا ملک چھوڑا، اتنا آباد ملک چھوڑا، اتنے ذخائر ہندوستان میں چھوڑ چھاڑ کے سب جو یہاں آئے اور یہاں اس کو اسلامی خطہ قرار دیا، ایک الگ ملک بنایا، یہ کیوں بنایا؟ ہمیں ہندوستان میں کیا تکلیف تھی؟ ایک ہی تکلیف تھی کہ وہاں پر مسلمان اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا، لہذا اسی فلسفے کے تحت ایک مملکت کا تقاضا کیا گیا، اس کے لیے کوششیں کی گئیں، اس کے لیے قربانیاں دی گئیں، اور قربانیوں کے نتیجے میں آج موجود ہے۔ لیکن آج 55 سال بعد 56 سال بعد بعض سفسطہ باز وہ آ کر یہ تشخیص دیتے ہیں کہ پاکستان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ کس چیز کا خطرہ ہے؟ کہتے ہیں پاکستان کو اسلام کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، پاکستان کو اسلام سے نجات دو، اسلام سے بچاؤ اس کو۔ یعنی وہی اسلام جس کے لیے بنا تھا وہی آج اس ملک کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ اسلام کے نام پر، اسلام حقیقی تو تھا نہیں، حقیقی اسلام کبھی لائی نہیں ہے، نہ اس کی طرف جاتے ہیں، حقیقی اسلام کے قریب نہیں جاتے، نام کے حد تک اسلام کا نام لیا، اسلام کے نام میں بھی اتنی طاقت ہے کہ اگر اس کا نام لے کر کوشش کی جائے ایک پوری مملکت بن جاتی ہے۔ یہ اسلام کے نام کی اتنی برکت ہے کہ اگر کوئی اس کا نام لے لے پوری مملکت بنا لیتا ہے، تو جو اسلام نام کی برکت کا ہے اگر اسی اسلام کو آج اپنا لو، کوئی ٹیڑھی نگاہ سے بھی تمہیں نہیں دیکھے گا۔ اسلام کو خطرہ یزیدیت سے ہے نہ کہ اسلام سے ہے، پاکستان کو خطرہ یزیدیت سے ہے نہ کہ اسلام سے ہے۔ آؤ اس زمانے کی یزیدیت کو دیکھو، دیکھو کون سب سے زیادہ، کیا چیز سب سے زیادہ چبھتی ہے ان کو۔ عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے، آزاد چینل بنا کر، آن لائن بٹھا کر عالم نما کو، اس دن آپ کی خدمت میں یہی عرض کیا تھا، عالم اور عالم نما میں فرق، انسان اور انسان نما میں فرق، یہی بیان کیا تھا نا، آپ کی خدمت میں ہے وہ فرق۔ یا اشباہ الرجال ولا رجال، نہج البلاغہ کا خطبہ، کہ اے مردو مرد نم، اے مردوں والی چہروں، مردوں والی صورتوں لیکن لا مردو، یہ جملہ، یہ تعبیر، یہ نہج البلاغہ کی ہے۔ عالم کو تو نہیں بلاتے، عالم نما کو بلاتے ہیں، اسی طرح کے ایک عالم نما، بلکہ کہیں ایک یزید زمان کا ایک ایجنٹ، یزید زمان کا اور نظام یزیدیت کا ایک مہرہ، اس کو بلا کر اس ماہ عزام عزاداروں کا دل دکھایا گیا، عزاداروں کی دل شکنی کی گئی ہے، اور وہ کلمات ادا کروائے گئے ہیں، جان بوجھ کر ادا کروائے گئے ہیں۔ یوں نہیں کہ یہ ایک کی زبان سے نکل گیا نا، یہ پورا سوچا سمجھا ہوا منصوبہ ہوتا ہے، اس کے تحت لایا جاتا ہے، کس کو لانا ہے، کیا کہلوانا ہے۔ یہ آزاد چینل آزاد نہیں ہے، ہمیں آزاد نظر آتے ہیں، یہ آزاد چینل سارے چینلائز ہیں، ان میں سب سوچ سمجھ کے اظہار کروایا جاتا ہے۔ اسی یزید زمان کے ایک نمائندے سے یہ اظہار کروایا گیا، اور اس اظہار ناپاک کے ذریعے سے آزاداروں کا دل دکھایا گیا، آزاداری کے خلاف بیان دلوایا گیا۔ اب ممکن ہے معذرت کر لیں، اب ممکن ہے معافی مانگ لیں، لیکن معافی مانگنے سے جب آپ نے کروڑوں انسانوں کے سامنے آ کر ایام عزا میں عزاداری کے اوپر حملہ کیا، عزادار کا دل دکھایا، مومن کا اور مسلم کا دل دکھایا، صرف ایک معذرت کافی نہیں ہو سکتی، صرف ایک عذرخواہی کافی نہیں ہو سکتی، بلکہ اب یہ ایک ہی طریقہ ہے اس کا، وہ یہ کہ اسی چینل پر بیٹھ کر موقع دیا جائے کہ ایک عالم شیعہ، ایک حقیقی عالم بیٹھ کر فلسفہ عزاداری بیان کرے۔ اگر اس کی تلافی کرنی ہے، وہ تلافی اس طرح سے ہوگی، فقط ایک معذرت سے تلافی نہیں ہو سکتی، وہ آئے اور آ کر فلسفہ عزا پوری دنیا کو بتائے کہ ہم کیوں عزاداری کرتے ہیں۔ عزاداری کے بارے میں سوال اگر کسی کے دل میں ہے، بے شک پوچھے، ہم اس کو حق بجانب سمجھتے ہیں، ہم عزاداری جب کرتے ہیں تو عزاداری کر کے پھر جھجکتے نہیں ہیں، عزاداری کر کے پھر ڈرتے نہیں ہیں، عزاداری کر کے پھر بھاگتے نہیں ہیں، جو کام کرتے ہیں دلیل سے کرتے ہیں، مدرک سے کرتے ہیں، منبع سے کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کا سبب موجود ہے، کیوں کرتے ہیں۔ آؤ اگر پوچھنا ہے کسی کو کہ ہم کیوں عزا کرتے ہیں، وہ بھی اس مذہب کے علماء حق موجود ہیں، ان سے آ کر پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم عزا کیوں کرتے ہیں، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، ہم مجالس کیوں برپا کرتے ہیں، وہ سب آپ کو بتائیں گے۔ اختلاف مذاہب میں موجود ہے، اس اختلاف کا جواب بھی موجود ہے، اس اختلاف کا حل بھی موجود ہے، اگر کوئی سننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، منطق سے، دلیل سے، اچھے طریقے سے، وہ آئے آ کر پوچھے، اس کو جواب دیا جائے گا۔ بلکہ میں تو جیسے پہلی مجلس میں کہہ آیا ہوں، بلکہ ہم تو عزاداری کرتے ہیں، 1400 سال سے اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں، اسی بات کے لیے تو پیٹ رہے ہیں کہ کوئی آئے اور آ کر ہم سے پوچھے کہ کیوں عزا کرتے ہو، کیوں ماتم کرتے ہو۔ یونی کے لاجواب ہیں، جو کام کرتے ہیں اس کا جواب موجود ہے، اس کی دلیل موجود ہے، اس کے اوپر شرعی ہونے کی، دینی ہونے کی دلیل موجود ہے، پوچھو آ کر۔ لیکن یہ کہ آزاد چینل کا بہانہ بنا کر، اور وہ بھی ایام عزا کے اندر، وہ بھی مسلمین کے اندر فتنہ ڈالنے کے لیے، جھگڑا ڈالنے کے لیے، نزاع ڈالنے کے لیے، مقدسات مومنین کی توہین کی جائے ماہ عزا میں۔ مگر یہ عزادار، ان کا دل تو پہلے ہی دکھا ہوا ہے، حوادث کربلا کے ہاتھوں دکھا ہوا ہے، اس زمانے کے یزید نے ان کا دل دکھایا ہوا ہے، اب یزیدیت وقت بھی آ کر ان کا دل دکھاتی ہے۔ مساو کا دشمن بتاتا ہے کہ ہم کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ لہذا کیا کیا ہے کسی نے، کیا کر رہا ہے کوئی، یا تو خود ان کے اندر کوئی عقیل انسان ہو، عقل مند انسان ہو، ایک ایسا رہبر، ایک ایسا پیشوا موجود ہو جو یہ بتائے، جس کے اندر کردار زینبی ہو. درود پڑھیے محمد علی محمد. یا تو کوئی اتنا فہیم ہو، عالم ہو، عقیل ہو، یعنی کردار زینبی، عقیلہ بنی ہاشم. اسی لیے کہا گیا ہے حضرت کو، معلوم تھا جناب سیدہ کو کہ ان کوفہ والوں نے کیا کیا ہے. جس طرح میں نے ایک اچھے کام کی مثال دی کہ بعض اوقات کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن خود نہیں جانتا، دوسرے جانتے ہیں اس کو. اسی طرح بعض اوقات خدا نہ خواستہ، اللہ یعوذ باللہ، کوئی مومن بھی کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس کام کی ذلت و پستی اور رسوائی کا خود اس کو اندازہ نہیں کہ میں کتنا غلط کام کر رہا ہوں، یہ بھی نہیں اندازہ ہوتا. کردار زینبی یہاں چاہیے ہمیں کہ بعض اوقات کچھ انسان نہ چاہتے ہوئے غفلت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے گھروں میں ہوتا ہے، بچے ہیں، جوان ہیں، جوانی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے غلط کام کرتے ہیں. والدین ان کو سمجھاتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں کہ یہ غلط کام جو کر رہے ہو اس کے اثرات، اس کے نتائج یہ ہیں، اس میں قباحت یہ ہے. خدا نخواستہ اگر ایک جوان منشیات کا عادی ہونا چاہتا ہے، ہیروین، بنگ، چرس پینا چاہتا ہے، خوب سمجھدار عقل مند انسان وہاں پر ضروری ہوتا ہے جو اس کو بتائے کہ یہ کام جو کر رہے ہو بہت تباہ کن ہے، اس میں لذت تو ہے لیکن یہ تباہ کن ہے. ایک معاملہ فہم آدمی چاہیے، جس طرح اچھے کام، جس طرح خوب کام، بہترین کام، عبادت و عزا جیسے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خود پتا نہیں ہوتا، ایک عقل مند کو پتا ہوتا ہے. یعنی یہ ان کو پتا ہے جنہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عزا کرو. ہمیں حکم کس نے دیا عزاداری کا؟ امام سجاد علیہ السلام نے حکم دیا ہے، حضرت زینب کبریٰ نے حکم دیا ہے، حضرت امام باقر نے حکم دیا ہے، حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف نے حکم دیا ہے. اس وجہ سے عزا کرتے ہیں. پچھلے سال یہ روایت آپ کی خدمت میں پڑھ کے گیا ہوں میں یہاں پر، کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے اپنی رحلت کے بعد امام صادق علیہ السلام کو وصیت بھی کی اور وصیت کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی دیا، پیسہ دیا باقاعدہ. اس زمانے میں چونکہ سکے تھے اشرفیاں سونے کے، امام باقر علیہ السلام نے اپنی رحلت کے بعد، اپنی شہادت کے وقت، جب پتہ چل گیا کہ اب میں مرحلہ آخر میں ہوں، اپنے بیٹے کو بلا کر اور وصیت کی. کیا وصیت کی؟ اپنے بیٹے جعفر صادق علیہ السلام کو بلا کر یہ فرمایا کہ ہر سال حج کے دوران سرزمین منا پہ جا کر عزاداری برپا کرنا، ہر سال حج کے دوران عزاداری برپا کرنا. لیکن یوں نہیں کہ فقط عزاداری کا شوق تھا، نہ، ممکن ہے امام صادق علیہ السلام خود انتظام کر دیتے، لیکن امام باقر علیہ السلام نے اس قدر پختہ کام کیا، ساتھ ایک تھیلی پیسوں کی بھی حضرت امام صادق کو دی، کہا کہ یہ پیسہ فقط منا کی عزاداری میں خرچ کرنا. ایک معصوم دوسرے معصوم کو وصیت کر رہے ہیں. اگر پوچھنا ہے ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں، یوں نہیں کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل موجود ہے ہمارے پاس. یہ عزا کا حکم، یہ وہی عزاداری کو سمجھتے ہیں جنہوں نے دستور دیا ہے، یا پھر یزید زمان سمجھتا ہے کہ عزاداری کا کیا اثر ہے، اس لیے تو چپتی ہے اس کو عزاداری، اس لیے تو روکتا ہے عزا سے کہ عزا نہ کرو. اسی طرح بعض برے کام ہیں، بعض غلط کام ہیں، کبھی جذبات میں، کبھی جوانی میں، کبھی نادانی میں، کہ اکثر غلط کام نادانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، بعض غلط کام جوانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور بعض غلط کام غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں، ممکن ہے بڑھاپے میں بھی غفلت ہو جائے. سب سے زیادہ غلط کام جو چیز ہم سے کرواتی ہے، نادانی ہے، جہالت، جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بہت ہی غلط کام ہو جاتا ہے. یہاں ایک عقل مند انسان چاہیے جو آ کر ہمیں بتائے کہ یہ کیا غلطی کی ہے تم نے. کردار زینبی اسی کو کہتے ہیں. اب ممکن ہے ہم دین کے نام پر کوئی ایسا غلط کام کر رہے ہوں، کردار زینبی چاہیے جو آ کر ہمیں کندھا ہلا کے کہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہوں. یہ تباہ کر دے گا یہ کام تمہیں. ممکن ہے دین کے نام پر، ممکن ہے عبادت کے نام پر، ممکن ہے عزا کے نام پر. کوئی عقل مند آدمی چاہیے ہمیں. مثلا میں ایک نمونہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، عزاداری کریں، مجالس پڑھیں، رات دیر تک پڑھیں، لیکن سپیکر کی آواز اتنی اونچی نہ رکھیں کہ آس پاس ہمسائے جو ممکن ہے شیعہ نہ ہو، ممکن ہے مومن نہ ہو، ممکن ہے مسلمان نہ ہو اصل سرے سے، یا ممکن ہے بیمار ہو، ممکن ہے کوئی تکلیف میں ہو، ممکن ہے کسی کو کوئی مشکل ہو، ممکن ہے اس کو سونا ہو، ممکن ہے کسی کا امتحان ہو، ممکن ہے کسی کو مطالعہ کرنا ہو، اتنی آواز نہ رکھیں کہ وہ سو بھی نہ سکے، وہ آرام بھی نہ کر سکے. اب کام تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کام میں ایک عقل مند آدمی چاہیے جو بتائے ہمیں آ کر کے یہ کام نہیں کرو. مان لینا چاہیے، عقل مندوں کی بات مان لیں. خوب آواز تھوڑی کر دو، آواز تھوڑی. بعض اوقات جذبات میں آ جاتے ہیں، نہیں بھائی یہ عزاداری کے خلاف ہے. نہ عزاداری کے خلاف نہیں ہے یہ بات، آپ عزا کرو، لیکن ایسی عزا کرو جس سے کسی کو پریشانی نہ ہو، ڈسٹرب نہ ہو، کسی کے حقوق ختم نہ ہوتے ہو، کسی کو ایمرجنسی میں کوئی مشکل نہ پیش آتی ہو. ہمیں تو نہیں پتا کرو میں کیا کیا ہے. اب لوگ آتے بھی نہیں احترام کی وجہ سے کہ یہ دین کے نام پر مثلا کر رہے ہیں. اب ظاہر جائیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو بے دین آدمی ہے، یہ ہمیں روک رہا ہے. بعض لوگ روک بھی دیتے ہیں. ایک نمونہ عرض کیا چھوٹا سا آپ کی خدمت میں، اگر سپیکر کی آواز بہت زیادہ ہے تھوڑی کم کر دیں آپ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ عقل مند آدمی ہے. میں ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کیا، لیکن بعض اوقات ہم سے یا دوسروں سے ایسا غلط کام ہو جاتا ہے جس کے لیے ایک عقل مند آدمی چاہیے. امام اور رہبر کی اسی لیے ضرورت پڑتی ہے، ورنہ قوموں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے وہ تو جدھر منہ آئے گا ادھر اٹھ کے چلے جائیں گے. خدا نے جو انتظام کیا امامت کا و نبوت کا و رسالت کا، اسی لیے تو کیا ہے، یہی تو دلیل ہے ہمارے پاس امامت کی، کہ اگر قوموں کو، امتوں کو، لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو ان کا تو جدھر منہ آئے گا ادھر چلے جائیں گے، اور جدھر منہ آیا ادھر چلے جائیں، یہ ہلاک ہو جائیں گے. اللہ نے ان کو بچانے کے لیے راہبر کا انتظام کیا ہے. بسا اوقات چپ سادھ لینا اتنا برا کام ہے، اتنا برا کام ہے. اس سکوت کو توڑنا کردار زینبی ہے، لوگوں کو اس برائی سے بچانا. حضرت زینب نے پورے کوفے کو جھنجھوڑ دیا، کوفہ جھنجھوڑا اس طرح جگا دیا. حضرت زینب نے کوفہ میں انقلاب برپا کر دیا. ایک سال سے کم کے عرصے میں کوفہ میں 4,000 جنگجو اکٹھے ہوئے، اسی خطبے کا نتیجہ. آپ سوچتے ہوں گے کہ ان خطبوں کا کیا اثر پڑا، ان خطبوں کا بہت اثر پڑا. اس کا اثر یہ پڑا کہ کوفہ جو غافل تھا اور ایک برے سکوت میں مبتلا تھا، کوفہ جاگ گیا، بنت علی کے خطبے سے جاگ گیا، ہل گیا، انقلاب آ گیا. اور ایسا انقلاب آیا کہ ایک سال سے کم عرصے میں 4,000 کا لشکر تشکیل دیا، اور 4,000 کا لشکر تشکیل دے کر انہوں نے یزیدیت کی فوج کے ساتھ جا کر جنگ کی. لیکن چونکہ تھوڑی دیر ہو چکی تھی، اگر یہی 4,000 کربلا میں آ جاتے، لڑنے نہ آتے، دفن کرنے ہی آ جاتے کم از کم، چار آدمی بھی نہیں آئے کربلا میں. لیکن بنت علی نے انہی ساکتوں، انہی غافلوں کو جگا دیا. بعضوں کا سکوت بہت بڑا جرم ہوتا ہے، لا تعلقی، غیر جانبدار ہونا بہت بڑا جرم ہوتا ہے. کردار زینبی یہ ہے کہ غیر جانبداروں کے ضمیر کو جھنجھوڑو، لا تعلق لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑو. ضمیر جھنجھوڑنا زینب کا کردار ہے، مردہ ضمیروں کو زندہ کرنا زینب کا کام ہے. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ خدا نے ایک وہ مسیحا پیدا کیا تھا جو مردہ جسموں میں جان ڈالتا تھا، ایک مسیحا خدا نے عصر کربلا میں پیدا کیا جو مردہ ضمیروں میں جان ڈالتا تھا. اس مسیحا کا نام زینب کبریٰ رکھا گیا. زینب واقع مسیحا ہے، مردہ ضمیر جھنجھوڑے. کوفے کے جیسا مردہ ضمیر کہاں ملے گا دنیا میں؟ لیکن سیدہ نے ضمیر جھنجھوڑ کے بیدار کر دیا. آج بھی اگر مردہ ضمیر جاگے گا، خطبہ حضرت زینب سے جاگے گا، وہ کردار حضرت زینب سے جاگے گا. اگر یہی زینبی، جس طرح بہت اچھا کام کیا آپ نے، عزاخانے کا نام آپ نے زینبی رکھ دیا، زینبیہ رکھ دیا، تو اس کے بعد آج سے ہی عہد کریں، جیسے آغا نے اعلان کر دیا آپ کے سامنے کہ اس عزا خانے کا نام عزا خانہ زینبیہ ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہر عزادار جو یہاں تشریف فرما ہے اس وقت، یہ ابھی بیٹھے ہوئے عہد کر لے کہ آج کے بعد میرا کردار بھی کردار زینبی ہوگا. نعرہ کردار زینبی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، گفتگو عرض کی جائے گی. لیکن حضرت زینب نے یہ کردار بہت سخت بنایا ہے، عرض کیا بڑا قیمتی کردار ہے، اتنا خرچہ ہوا اس کردار کے اوپر، خدا شاہد ہے کہ پوری کائنات بھی اگر بدلے میں دی جائے تو بھی قیمت نہیں بن سکتی اس کی، اتنا خرچہ ہوا اس کردار کے بنانے پر. دیکھیے کیا خرچہ ہوا اس کے لیے، کیا کیا گیا. جناب اس دن آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یزید نے کاروان اسرا کو واپس بھیجتے وقت یہ سوال کیا تھا کہ میں تلافی کرنا چاہتا ہوں، جو نقصان ہوا ہے آپ کا تلافی کرنا چاہتا ہوں. جناب زینب نے کہا کہ تم، فرمایا کہ تم کیا تلافی کرو گے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے تم نے نقصان کیا کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم نے نقصان کیا کیا ہے، تم وہ غافل اور بے ہوش و مست انسان ہو، تمہیں خبر ہی نہیں ہے تم نے سلالہ نبی قتل کیا ہے، تم نے امت کا ملجا و ماوا قتل کیا ہے، تم کیا تلافی کرو گے، تلافی کر سکتے ہو، حسین کی اس انگلی کے کیا قیمت دو گے جو ایک ظالم نے انگشتری اتارنے کے لیے، انگشتر اتارنے کے لیے کاٹ لی تھی. لیکن توجہ فرمانا، یہ جملہ مصائب کا، یہ کردار کیسے بنا ہے، اس پر کیا خرچہ ہوا ہے. جب یزید نے اصرار کیا کہ میں واپس لوٹانا چاہتا ہوں جو کچھ لوٹا گیا ہے، یعنی تلافی کرنا چاہتا ہوں، سید ساجدین نے اس ملعون سے یہ کہا کہ ہمیں تلافی کی ضرورت نہیں، نہ تم کر سکتے ہو، جو تم نے کرنا کر دیا، اب خدا انشاءاللہ فیصلہ کرے گا تمہارا اور ہمارا، فقط اگر کر سکتے ہو اپنی طرف سے تم کچھ دو، یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمارا لوٹا ہوا مال ہمیں واپس کر دو. توجہ فرمائیں، امام نے فرمایا ہمارا لوٹا ہوا مال ہمیں واپس کر دو. یزید نے کہا کہ آیا آپ کے پاس کوئی مال تھا، زیورات تھے، پیسہ تھا، مال تھا، کیا تھا آپ کے پاس جو لوٹ لیا گیا، جس کا مطالبہ کرتے ہو. کہا لعین، تجھے خبر نہیں ہے ہمارا کیا قیمتی سرمایہ کربلا میں لوٹ گیا، ہمیں وہی واپس کر دو. یزید سوچنے لگا کہ شاید میری فوج نے وہاں سے درہم و دینار چرا لیے ہیں، ان کے بہت سارے زیورات چرا لیے ہیں، اب میں کس کس فوجی کے پاس کیا کیا تلاش کرتا پھروں گا، میں اس خزانے سے جو یہ مانگے دے دوں گا. کہا جتنا مال آپ کا لٹ گیا ہے اس کو بتاؤ کتنا ہے، میں قیمت لگا کر ساری قیمت ادا کر دیتا ہوں. حضرت نے کہا ملعون، وہ جو لٹ گیا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں بنتی، تو ان ظالموں سے لے کر وہ ہمیں واپس لوٹا دے. عزاداروں، امام نے جب فہرست گنوائی، اس لوٹے ہوئے مال کی جب فہرست گنوائی، تو ایک اساسہ ایسا ذکر کیا کہ جس سے آسمان ہل گیا، زمین کانپ گئی، جو قیامت کا منظر پیش آ گیا. جب اس اساسے کا حضرت نے نام لیا، بیبیوں نے رونا شروع کر دیا. وہ کون سا اساسہ تھا؟ کہا ظالم، تجھے معلوم نہیں ہے کہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے داغا بنا کر ایک چادر بنائی تھی، اور چادر بنانے کے بعد اپنی رحلت کے وقت اپنی چھوٹی سی بچی زینب کو عطا کی تھی، اور کہا میری بچی جب بڑے ہو جانا تو یہ چادر میں نے تیرے لیے بنائی ہے. وہ ہماری جدہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی چادر تھی، وہ تبرک کربلا میں لوٹ لیا گیا، میری پھوپھی کے سر سے چادر لوٹ لی گئی. اے ظالم، ہمیں وہ تبرک زہرا لوٹا دو، ہمیں وہ چادر زہرا لوٹا دو.
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.